Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. We are extremely honored to have Hazrat Maulana Ayub Sirti Sahab, Damat Barakatuhum Al-Aliyah. Hazrat Maulana is based in Leicester in the UK. He has been here several times, especially those of us who recall he should come with Hazrat Hakim Akhtar Sahab, Rahmatullahi Alayh. And Hazrat Maulana Yunus Sahab, Rahmatullahi Alayh, was very fond of Maulana. So Hazrat Maulana is no new person here. He's got many students who are present here tonight and throughout the country, throughout the world. Hazrat Maulana is the Khalifa of Hazrat Shah Abrar al-Haq Sahab Hardui Rahmatullahi Alayh. After that, he had Khilafat from Hazrat Shah Hakim Muhammad Akhtar Sahab Rahmatullahi Alayh. Hazrat Maulana is extremely close with Shaykh al-Hadith Hazrat Maulana Yunus Sahab Damat Barakatuhum. Allah Ta'ala give him Sihate Kamila Adila Mustaqirra. Hazrat Maulana is based in Leicester, is doing sterling work. We don't even have the time now to go into the details. Inshallah, we call upon Hazrat Maulana, inshallah, who will address us for a few minutes, inshallah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في خطبته أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم علماء اور اکابر اور حاضرین کرام, یہ مسجد نور واقعتاً مسجد نور ہے. یہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ, اکابر, علماء اور مشائخ تشریف لائے ہیں. ان کے بیانات سے, ان کے ارشادات سے آپ سب مستفید ہوئے اور ہوتے رہتے ہیں. میں خود بھی تقریباً 96 یا 97 سے, جب سے آنا شروع ہوا ہے, تقریباً ہر مرتبہ یہاں میری حاضری ہوئی ہے. اکثر و بیشتر ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کی رفاقت میں, معیت میں ہم یہاں موجود رہتے. بارہا نمازیں پڑھی ہیں, بیانات سنے ہیں, اور کبھی کبھار کچھ کہنے سننے کا بھی موقع ملا ہے. آپ سب حضرات کی صورتوں اور شکلوں کو دیکھ کر کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، سب جانے پہچانے اور یاران طریقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی زندہ سلامت باکرامت رکھے اور ہر طرح کی عافیت دین و دنیا کی نعمت سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہاں کے گل سرسبز اور روح رواں حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوتے تھے۔ 3 سال پہلے بھی جب یہاں اسی دن میں حاضری ہوئی تو حضرت ہی کا بیان چل رہا تھا اور میں اس میں شریک ہوا۔ اس کے بعد ہی معمولی وقت گزرا ہوگا کہ حضرت حرمین شریفین تشریف لے گئے اور میں نے بھی وہاں سے ارادہ کیا، پاکستان حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا، اور 1 ہفتہ وہاں قیام کیا کراچی میں۔ وہاں سے واپسی میں عمرے کا پروگرام تھا، ہم نے پہلے سوچا کہ مدینہ منورہ چلے جائیں، اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ حاضری ہو۔ چنانچہ اسی پروگرام کے مطابق مدینہ شریف پہنچے، 4-5 روز جو بھی قیام تھا کرنے کے بعد جس وقت ہم مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو ہمیں حضرت کے متعلقین خدام جو ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ وہ باقاعدہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ لوگ کب آئیں تاکہ ان سے ملاقات ہو اور حضرت کی خیریت معلوم کریں۔ ہم سے بھی ان کا بہت ہی گہرا قریبی ربط اور تعلق تھا، لیکن بس مقدر کی بات کہ ہم پہنچے ہیں مغرب عشاء کے مابین اور عشاء کی نماز میں شریک ہوئے اور دوستوں نے بتایا کہ حضرت مولانا یونس صاحب اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ بہت دعا ہے اللہ مغفرت فرمائے۔ قسمت کی بات تھی، نمازیں پڑھی، فجر کی نماز میں بھی شرکت ہوئی، الحمدللہ جنازے میں بھی شرکت کی سعادت مل گئی، اور پھر بھاگے بھاگے چند قدم ہاتھ لگانے کا موقع مل گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو بہت سے کمالات سے، بہت سی خصوصیات سے، بہت سے اچھے اوصاف سے مالا مال کیا تھا۔ ان کی ذاتی شرافت اور پھر علم دین کا حصول، اس کے بعد اکابر اور اولیاء اللہ سے تعلق نے ان کی ذات میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ خاص طور پر حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فیض صحبت سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ان کے حالات مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں، جتنا قرب آپ کو ملا، جتنا آپ نے دیکھا اتنا میں نہیں دیکھ پایا، لیکن پھر بھی جو تھوڑا بہت تعلق رہا کہ حضرت مولانا بھی وہاں تشریف لائے لشتر میں حضرت شاہ حکیم اختر صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد کئی سفر ہوئے اور ساتھ ساتھ رہنا ہوا اور یہاں بھی مختلف علاقوں میں ساتھ رہا، تو اس سے یقین ہے کہ صورت اور شکل تو انسان کی تھی مگر وہ کچھ اور ہی انسان تھے۔ بس دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حسن ظن کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں ان کا داخلہ فرمائے، جو خدمات وہ کر گئے ہیں اللہ تعالی اسے قبول فرمائے، اور آئندہ ان تمام خدمات کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں. اور ماشاءاللہ جیسا کہ انداز ہوا اور معلوم ہوا کہ جو سلسلہ مجالس کا افادات کا چل رہا تھا وہ اب بھی الحمدللہ جاری اور ساری ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس کو اپنا مرشد اور شیخ بنایا تھا ان کے علوم کو ان کے افادات کو انہوں نے یہاں کی انگریزی زبان میں منتقل کر کے حضرت کے فیض کو عالمگیر بنا دیا. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ برملہ فرما کرتے تھے کہ خاص طور پر حضرت مولانا یونس پٹیل نے میرے بیانات کو تقاریر کو انگریزی زبان میں منتقل کر کے اس کو قبول عام دے دیا. بہت ہی اچھے کلمات ان کے بارے میں فرماتے تھے اور مرشد کا اپنے مرید اور متعلق کے باب میں کوئی اچھے کلمات کہنا یہ ان کے حق میں بہت ہی خیر کی بات ہوتی. مرید تو تعریف کرتا ہی اپنے شیخ کی, جس پر ایک مثل یہ بھی بن گئی کہ پیرا نمی پرن مریدا می پرانن, فارسی زبان کا ایک مثل ہے یہ کہ پیر نہیں اڑتے ہیں مرید اڑاتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہی ہے بھائی, مرید تعریف کرتا ہے اپنے پیر کی اپنے شیخ کی, بھائی وہ ایسے ہیں ویسے ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ شیخ اور مرشد تعریف کرے کہ میرا مرید ایسا ہے, پھر اللہ تعالی کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں. شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہم نے سنا کہ وہ اپنے شیخ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 20 سال رہے. کتنے سال؟ 20 سال. اب ہم تو 1 سال بھی برداشت نہیں کر پاتے, 6 مہینے بھی لگا لیے تو بہت بڑا اس کو کمال سمجھتے ہیں. 20 سال رہے. مرشد نے بلایا حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بھائی اب آپ جاؤ اور کچھ دین کا کام کرو. کہنے لگے مجھے آتا ہی کیا ہے, میں نے تو ابھی تک کچھ سیکھا نہیں ہے, میں تو یہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں. یہ حال ہے, 20 سال گزر گئے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. سب سے بڑا کمال یہ ہے, سب سے بڑی خوبی یہ ہے. حضرت شیخ عثمان ہارون نے فرمایا کہ یہ تو میں جانتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ 3 چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں, 3 چیزیں سیکھی جاتی ہیں اور وہ تینوں چیزیں تمہیں آ گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عقل کامل ہو, بھئی کسی کی خدمت میں رہے تو کم از کم کچھ عقل تو آئے, کچھ ہوشیاری تو آئے. تو ایک تو یہ ہے کہ عقل کامل ہو, دوسرے یہ ہے کہ علم کامل ہو, علم بھی آئے, اور تیسرے یہ کہ عشق کامل ہو, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ محبت اور تعلق. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں تمہیں آ گئی ہیں, تمہارے اندر منتقل ہو گئی, عشق بھی علم بھی عقل بھی. لہذا اب تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, تم جاؤ اور لوگوں کو فیض پہنچاؤ. دنیا جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کتنا بڑا کام لیا. تو مشائخ کی خدمت میں رہنے سے انسان انسان بنتا ہے, عقل بھی آتی ہے, علم بھی آتا ہے, عشق بھی کامل ہوتا ہے. اگر اس بات کو میں حضرت مولانا یونس پٹیل پر منطبق کروں تو انشاءاللہ کوئی کمی اور خسارے کی بات نہیں ہے, یقیناً وہ اس کے مصداق تھے. بہت کام کیا ہے, یہ تو یاد آنا ضروری تھا اور باوجود ارادہ نہ کرنے کے ان کا تذکرہ زبان پر نہ آئے یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میں تو جی چاہ رہا تھا کہ حضرت کے انتقال کے فوراً بعد میں صرف تعزیت ہی کے عنوان پر یہاں کا سفر کروں، لیکن بہرحال بہت دور کی مسافت ہے اور اپنے مشاغل اور کام، اتنا طویل وقفہ گزر گیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا. بہرحال پھر بھی بزرگوں کے جانے کا جو غم ہوتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے، وہ جلدی بھرتا نہیں ہے. بہت بڑے شخص تھے، اور مجھے ایک بات یاد آ گئی جس سے آپ انداز کریں کہ ان کا مقام کیا تھا. ہم لینز میں تھے، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو صبح ناشتے کے بعد دو چار احباب تھے، تو حضرت مولانا یونس صاحب نے ایک سوال کیا حضرت سے. سوال یہ کیا کہ اللہ والے معرفت کے، علم کے، عشق کے بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن ظاہر سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کتنے اونچے مقام پر ہیں. وہی لباس، وہی بدن، وہی تقاضے کھانے کے، پینے کی ضروریات کے، استنجا کے، وضو کے، آخر اتنے اونچے مقامات پر پہنچنے کے پھر ان میں اور عام انسانوں میں بظاہر کوئی فرق کیوں نظر نہیں آتا؟ عجیب سوال کیا. اسی سے انداز کیجئے کہ بال کچھ اندر ہے تب تو یہ سوال ہو رہا ہے. تو حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ اللہ تعالی کا نظام ہی ایسا ہے، اور آپ تو اولیاء کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کے بارے میں بھی یہ قانون بنایا ہے، اور یہ امتحان ہے، آزمائش ہے کہ بظاہر کس پہچاننا آسان کام نہ ہو. اگر ان چیزوں میں فرق پیدا ہو جائے کہ بھائی یہ ولی ہے تو کھاتے ہی نہیں ہیں، یہ ولی ہے تو پیتے ہی نہیں ہیں، انہیں تقاضے پیدا نہیں ہوتے، تو پھر تو لوگ جلدی سے ادھر منتقل ہو جائے، چلو بھائی ہمیں بھی چھٹی ہو جائے. یہ ساری تگو دو اور محنت جو ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے. تو جب بھوک ہی نہیں لگے تو ہمیں ضرورت ہی کیا پیش آئے گی؟ کافروں نے کہا تھا مالی حاضر رسول یا کل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں، تو بلا رسول کیا ہوئی ہے؟ رسول تو ان کے ذہن میں گویا تصور یہ ہوگا کہ فرشتہ ہو گویا، نہ کھانے کی ضرورت پیش آئے، نہ بازار میں آنے جانے کی. حضرت نے فرمایا کہ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، تاکہ لوگ پھر علامات دیکھ کر فیصلہ کریں کہ بھئی یہ کون ہے اور کیسے ہیں. اور پھر ایک مثال دی، فرمایا کہ چند صندوق ہوں، جس کو پیٹی کہتے ہیں، سوٹ کیس کہتے ہیں، ایک ہی انداز کی ہوں، چھوٹی چھوٹی صندوقیں ہوں، تین چار پانچ جو چاہے کہہ لیجئے، ظاہر میں سائز بھی ایک ہے اور شکل صورت بھی ایک ہے، لیکن ایک صندوق میں 10,000 رین رکھے ہوئے ہیں، ایک صندوق میں 1,000,000 رین رکھے ہوئے ہیں، ایک صندوق میں سونے کا پورا سیٹ رکھا ہوا ہے، اور کسی صندوق میں وہ قیمتی ہیرا رکھا ہوا ہے اور بند ہے. ظاہر میں سب کے سب ایک ہیں، لیکن اس صندوق کی قیمت بنے گی کس سے؟ اندر جو چیز ہے، اندر جو مالیت ہے. ظاہر بات ہے 10,000 رین والا صندوق، 1,00,000 رین والا صندوق، سونے کا سیٹ والا صندوق، اور ہیرے اور جواہرات والا صندوق، تو قیمت کس کی بڑھ جائے گی؟ جو اعلیٰ سے اعلیٰ قیمت کا ہو. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے جسم میں دل رکھا ہے، اور دل کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا ہے. یہ دل انسان جیسا بنائے گا اسی پر اس انسان کی قیمت بنتی جائے گی. اگر دل کو بنا لیا ہے تو پھر یہ وہ قیمت ہے کہ جس کی دنیا قیمت ادا نہیں کر سکتی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مومن اللہ کے نزدیک دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے. ایک مومن, کیوں؟ ایمان, ایمان کا جوہر, ایمان کا ہیرا اس کے دل کے اندر موجود ہے. اور ہیرے کی بات آتی ہے تو میں پھر اس کو ذرا نئے لفظ میں بدلتا ہوں, کہتا ہوں کوہ نور کا ہیرا. دنیا کوہ نور کی قیمت سے واقف ہے, لہذا چوری کر کے لے گئے اور چھپا کے رکھا ہے, کسی کو دیتے بھی نہیں اور آئینوں میں دکھاتے بھی ہیں دور سے کہ دیکھو یہ ہے ہمارے پاس. اور پھر خوبی کی بات یہ ہے کہ اس پر ٹکٹ لگا رکھی ہے, اتنے پاؤن ہر آدمی دے اور اس کو کوہے سندا لگائے, کتنا قیمتی ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں ایک کوہ نور رکھا ہے, وہ ہے ایمان کا کوہ نور. کوہ کے معنی پہاڑ, کوہ جو ہے فارسی لفظ ہے, نور کے معنی لائٹ, مسجد نور, تو کوہ نور. اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں نور کا پہاڑ رکھا ہے, کوہ نور رکھ دیا ہے. قرآن کریم میں یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, قیامت کے دن یہ نور جو ہے مومن کے سامنے بھی ہوگا, دائیں بائیں بھی ہوگا, ہر طرف نور ہوگا اور یہ نور میں چلے گا. کافروں کے پاس کوئی بھی نور نہیں ہوگا, اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اور منافق کے پاس نور ہوگا, جب چلنا چاہے گا کام نہیں آئے گا, ٹمٹماتا ہوا چراغ ہوتا ہے, آدمی سمجھتا ہے کہ چلو کچھ تو روشنی ہے, تو چلنا چاہے گا, ذرا ہوا آئے بجھ گیا, ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نفاق سے بھی بچائے اور کفر و شرک سے بچائے. الحاد کا زمانہ ہے, بے دینی کا زمانہ ہے, کیسے کیسے اسباب و آلات پیدا کر دیے ہیں کہ وہ حدیث شریف صادق آتی ہے, یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. حالات بدل گئے. اب پہلے دور میں تو یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا کہ بھئی صبح یعنی دن بھر تو ایمان کے ساتھ رہا تو رات تو سونے کا وقت ہے, ویمسی کافرن, شام کو کون سی ایسی بات آ جائے گی جس میں وہ کافر بنے گا. لیکن آپ دیکھیے ساری دنیا ٹی وی کھول کر کب بیٹھتی ہے, تو بھائی کب بیٹھی ہے, رات کو بیٹھی ہے نا, جب سب کام سے فارغ ہو گئے, کھا پی کر اب کوئی کام نہیں رہا کہ چلو بھائی ٹی وی کھول کر دیکھو. اور ٹی وی میں کیا ہوتا ہے سوائے کہ کفریات اور شرکیات, اور دنیا اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہے, اور کیسے کیسے پروگرام آتے ہیں. ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا ایمان خطرے میں آ گیا, اللہ بچائے اس سے, کچھ پتا نہیں, کسی نے کوئی بات کہہ دی, دل میں اثر آ گیا, ایمان خطرے میں آ جاتا ہے. اب تو یہ بات بالکل صحیح اور صادق آتی ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح آدمی مومن ہوگا شام کو کافر. اللہ ایسے ماحول میں اگر ہم کو یہ دینی چیزیں نہ ملیں تو واقعی بڑے خطرات میں. اور آپ دنیا میں جائیں دیکھیں, اپنے ہی نوجوانوں کو دیکھیں, کتنا دین ان کے اندر ہے, دین کے اوپر کیسے کیسے اعتراضات اشکالات ان کے ذہنوں میں شبہات پیدا ہو رہے ہیں, کہ جس کے بعد آدمی کا دین پر رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے یہ مثال دی ہے کہ صندوق کئی قسم کے ہوں لیکن اندر جو دل کی کیفیت ہوگی اس کیفیت پر دل کی قیمت اور اس سے انسان کی قیمت بنتی ہے. ورنہ تو قرآن کریم نے کافروں کا کیا منظر پیش کیا ہے, ان ہم الا کل انعام بل ہم اغل, یہ کافر تو ایسے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں, چوپائے ہوتے ہیں, اس سے بھی زیادہ گمراہ. اگر انسان اپنے دل میں ایمان اور اعمال صالحہ کا نور پیدا نہ کرے تو تو پھر یقیناً انسان اور جانور میں، انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں. اللہ ہم سب کی اس حاضری کو مسجد نور کی قبول فرمائے. نمازوں میں آنا جانا، نمازوں کا پڑھنا، مجالس ذکر میں شریک ہونا، مجالس بیان، مجالس تقریر میں آنا پہنچنا بہت بڑی نعمت ہے. یہ تریاق ہے، تریاق. تریاق کہتے ہیں علاج کو. جتنا بھی مخالف ماحول ہے، جتنا بھی گندا ماحول ہے، جتنا بھی برا ماحول ہے، اس سے اگر اپنے جوانوں کو بچانا ہو تو اس قسم کی دینی مجالس قائم کی جائے اور اس میں شرکت کی جائے. اور یہ نہیں کہ صرف ڈربن کی مسجد نور میں ہو، نہیں، جگہ جگہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. جگہ جگہ ڈربن میں بھی قائم ہو، ڈربن کی الگ الگ مساجد میں قائم ہو، الگ الگ محلوں میں جگہ مقرر کی جائے، یہاں فلاں دن، وہاں فلاں دن، وہاں فلاں دن، ہر جگہ ماحول بنے، دوسرے شہروں میں بھی. اور الحمدللہ اللہ تعالی نے دین کی بقا کے لیے ایسے افراد کو بھی پیدا فرمایا. یہ نور منتقل ہو رہا ہے، یہ شعائیں آگے بڑھ رہی ہیں. ایک اللہ والا دنیا میں آتا ہے، اس کی صحبت سے، برکت سے کتنے اللہ والے بنتے ہیں، اور پھر ہر ایک اپنے اپنے جگہ. اس میں کوئی وہ نہیں ہے قرابت، کوئی تعصب کہ دیکھو وہاں چل رہی تھی تو وہاں بھی قائم ہو گئی، وہاں چل رہی تھی وہاں قائم ہو گئی. اے بھائی، بازار ہے کہ نہیں دنیا میں؟ اور دکانیں ہیں، کتنی دکانیں ہیں؟ آپ ڈربن کی دکانیں گن لیجئے، کتنی دکانیں ہوں گی. اور ایک چیز کی دکان یہاں بھی ہے، فلا جگہ بھی، فلا ہر جگہ دکانیں ہوتی ہیں. تو اگر اللہ کے ذکر کی مجالس، اللہ کے ذکر کے پروگرام، دین کی باتوں کے سننے کے سلسلے اگر مختلف جگہوں پر ہوں گے تو اتنا ہی فائدہ بڑھتا جائے گا. چنانچہ اللہ والے جب دیکھتے ہیں کہ ان کے متعلقین میں کسی میں یہ نسبت منتقل ہوئی، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی، انداز کرتے ہیں. صرف نفس کی بات پر عمل نہیں کرتے، بار بار دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے من جانب اللہ، کچھ احوال، کچھ علامات، کچھ آثار دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ہوا ہے، اب اس کو اجازت دیتے ہیں. اس اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی جگہ پر کام کرے اور وہاں کے لوگوں کو مستفید کرے. یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ ہونا اس دور میں بہت ضروری ہے. حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی اجازت اس بنیاد پر بھی دی جاتی ہے کہ اگرچہ یہ شخص کمال کو تو نہیں پہنچا، لیکن اجازت دینے کے بعد جب یہ دینی سلسلہ قائم کرے گا، مجلس قائم کرے گا، لوگوں کو کچھ باتیں کہے گا، تو اس کے اندر بھی دین راسخ ہو جائے گا. اس بنیاد پر بھی کبھی اجازت دی جاتی ہے. کبھی انسان پورا کامل نہیں ہوتا، آدھا ہوتا ہے، آدھا باقی ہے. لیکن ایسے علاقے کا شخص ہے کہ وہاں پر کوئی دینی کام نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ والے اس کو یاد دیتے کہ جاؤ جا کر دین کا کام کرو. اب مقصد کیا ہوگا کہ دین کا کام بھی کرتے رہو گے، تمہارے اندر بھی وہ اثرات پیدا ہوتے جائیں گے. اسی لیے فرماتے تھے کہ یہ اجازت کا ملنا کوئی کمال کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ علامت ہے. جیسے ایک طالب علم 5 سال 7 سال مدرسوں میں رہتا ہے، اس کے بعد سند اس کو دی جاتی ہے. تو سند کی بنیاد یہ ہے کہ بھائی اب اس میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اس کی لیاقت پیدا ہو گئی ہے کہ اب یہ جو کتابیں پڑھی ہیں، جو علم پڑھا ہے، اس کو حل کر سکتا ہے، یہ دوسروں کو پڑھا سکتا ہے. لیکن محنت اس کی اپنی ذاتی ضروری ہے، یہ محنت کرے گا آگے بڑھے گا. اسی طریقے پر اللہ والے جو اجازت دیتے ہیں، یہ دل کا دل سے تعلق ہوتا ہے، تو اس کی بنیاد. اور ہر دور میں ضرورت. ایک شخص نے حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں رحمت اللہ علیہ سے ایک بات اعتراضاً کہی کہ حضرت یہ ذرا ذرا سے نوجوان لوگ جو خلیفہ بن گئے ہیں، خلافت دے دی فلاں صاحب نے, تو بھلا یہ کیا کام کریں گے؟ ابھی تو ان کے حالات میں بھی کوئی فرق پیدا نہیں ہوا, یہ بھی ویسے ہی ہیں. عجیب جواب دیا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے, فرمایا کہ آپ بے فکر رہیں, ان لوگوں کو اجازت آپ کے لیے نہیں دی ہے. آپ بے فکر رہیں, ان لوگوں کو اجازت آپ کے لیے نہیں دی ہے. یہ جو بعد میں نسل آنے والی ہے ان کی اصلاح کے لیے ان کو اجازت دی گئی. سارا اعتراض ختم ہو گیا. بے شک ابھی ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ یہ بچے ہیں 20-22-25 سال کے, ان کو اجازت دے دی, یہ خلیفہ بن گئے, یہ کیا کریں گے؟ تو فرمایا کہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ تو بعد کے لوگوں کے لیے دیتے ہیں, مگر جس کو ملے وہ اس دھوکے میں نہ آ جائے کہ بھائی ہمیں کچھ مل گیا. جہاں دھوکے میں آیا بھا اس کے بعد دیکھو معاملہ گڑبڑ. اسی لیے فرماتے ہیں کہ مستقل بالذات جو بنے گا مستقل بالذات ہو جائے گا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے, جو مستقل بالذات ہوا مستقل بد ذات, یعنی پھر اس کے حالات بگڑ جاتے ہیں. اس لیے تاکید فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کا انتقال ہو جائے پھر بھی کسی کو اپنا مصلح, مربی, مرشد یا مشیر بنا لے. اور حضرت شاہ حکیم اختر صاحب مثال دیتے تھے خود اپنے شیخ کی, حضرت مولانا شاہ براء الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ, کہ ان کو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت ملی, خلیفہ ہوئے. اب ظاہری بات ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی ویسی تھوڑی اجازت دیتے تھے, لیکن حضرت کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو مستقل نہیں سمجھا. حضرت خواجہ عزیز الحسن مزوب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا تعلق قائم کیا, ان کی وفات بھی جلد ہو گئی, پھر مستقلی نہیں بنے. حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ پھول پوری کو اپنا مشیر بنایا, کوئی کام ہو ان سے مشورہ. ان کے انتقال کے بعد پھر اور کسی کو, پھر حضرت مولانا شاہ محمد عامر صاحب تابری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد بھی تھے, آخر وقت تک وہ اپنے کسی نہ کسی بڑے کو اپنا مشیر بناتے رہے. کوئی کام بلا مشورہ نہیں. ان کے پاس آنا جانا, تعلق رکھنا, یہ حضرت کا قائم رہا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. چلو خیر, بات تو بہت دور چلی گئی. میں نے آیت کریمہ پڑھی, اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھو جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے قیامت کے دن اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا. لا خوف علیہم, چونکہ دنیا میں انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس سے کوئی خوف پیدا ہو. آپ کار چلا رہے ہیں, آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے, آپ نے کوئی خلاف قانون کام نہیں کیا ہے, تو پولیس کی گاڑی بھی سامنے سے آئے گی, آپ کے دل میں کوئی خوف پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جرم آپ نے کیا ہو جس کی رپورٹ وہاں پہنچ چکی ہو اور پھر پولیس سامنے آ جائے, تو اس جرم کا خوف دل میں پیدا ہو جائے گا, ارے میں تو فلاں, کہیں یہ پولیس مجھ کو اس وقت نہ پکڑ لے. تو لا خوف علیہم, جو شخص دنیا میں رہ کر اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا, بے خوف میدان حشر میں جائیں گے. یوں فکر تو ہوگی کیونکہ وہ تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لیکن دوسری طرف یہ اطمینان بھی ہوگا کہ الحمدللہ زندگی اچھی گزری ہے, تو اب ڈرنے کی کیا بات ہے. ولا هم يحزنون, اور دنیا میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا, کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جو انہوں نے چھوڑی ہو, تو کسی چیز کے چھوڑنے کا, کسی اطاعت کے چھوڑنے کا انہیں غم بھی نہیں ہوگا, بے خوف اور بے غم ہوگا. ولایت اللہ تعالی کی جس کو مل گئی بس سمجھو کہ بیڑا پار ہو گیا. اسی ولایت کے لیے یہ مجالس منعقد کی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. ڈرنا یہ ہے کہ جب کسی گناہ کی طرف میلان پیدا ہو، خیال پیدا ہو، فوراً اللہ تعالیٰ کا دھیان آ جائے، فوراً اللہ تعالیٰ کا دھیان آ جائے، ارے وہ اللہ بھی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو آیت ایسی ہیں کہ اگر آدمی اس کا مراقبہ کرے گا تو انشاءاللہ گناہ سے دور رہے گا. ایک ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اس کا دھیان رہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. دوسری آیت ہے أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، أَلَمْ يَعْلَمْ، کتنا عجیب انداز ہے، پیارا انداز بھی ہے اور تنبیہ والا بھی ہے. أَلَمْ يَعْلَمْ، کیا انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ تو جب یہ بات معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہیں، پھر گناہ پر جرأت کیسے ہوگی؟ تو اس لیے جب کبھی گناہ کا تقاضا آئے، گناہ کا خیال پیدا ہو، فوراً یہ سوچے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس پر حضرت کا شعر بھی ہے، مجھے شعر سے مناسبت بہت کم ہے، اگرچہ افریقہ والوں کو بھی مناسبت نہیں ہے، گواہی دیتا ہوں. یہ بیچارے شعر پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑی ضرور کرتے ہیں. تو حضرت کا شعر ہے، جو تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، جو تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ اکبر، کیا عجیب جملہ. آدمی سوچتا ہے کہ چلو کوئی تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، لہذا کر لو کام، لیکن کوئی دیکھ رہا ہے تجھے آسمان سے. اللہ اللہ تعالیٰ ہر وقت حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ انسان کے حالات سے واقف اور مطلع. یہ دھیان پیدا ہو جائے، ولایت حاصل ہو گئی. آپ نے سنا گا واقعہ، ایک بزرگ کی خدمت میں کوئی صاحب پہنچے جو پہلے سے بہت کچھ ذکر میں لگے ہوئے تھے اور بہت کچھ مجاہدات انہوں نے کر رکھے تھے. وہ آئے اور آنے کے بعد تھوڑے دن رہے، ان بزرگ نے ان کو اجازت دے دی، خلیفہ بنایا کہ جاؤ کام کرو. وہاں ان کی خدمت میں بہت سے پرانے لوگ بھی موجود تھے. انہیں بڑا اشکال پیدا ہوا کہ یہ ابھی آیا، چند دن رہا، ہفتہ بھر رہا، اس کو تو خلافت دے دی اور ہم لوگ اتنے اتنے سال سے ہیں اور ابھی تک پوچھا نہیں جا رہا. تو دل میں حضرت کے خیال گزرا، حضرت نے بلایا اور ایک کام سپول کیا کہ بھئی دیکھو یہ مرغی ہے، اسے لے جاؤ اور باری باری، یا یہ کہ الگ الگ ہر ایک کو مرغی دی اور فرمایا کہ ایسی جگہ ذبح کر کے لانا کہ کسی کی نظر نہ پڑے. نظر بھی لگتی ہے نا بھائی، یہ بھی ایک چیز ہے کہ نظر نہ لگنے پائے. وہ سمجھے کہ یہ مطلب ہے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے اور پیٹ میں درد نہ ہو، اس لیے فرمایا کہ ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ کہ کسی کی نظر نہ پڑے. اب سارے گئے، اور کوئی درخت کی آڑ میں، کوئی کسی جگہ، کوئی کسی جگہ، ذبح کر کے لے کر آ گیا. اور وہ جو صاحب آئے تھے نئے، وہ پہنچے نہیں، بہت دیر کے بعد پہنچے اور زندہ لے کر آئے مرغی. لگے یہ سب کے سب ذبح کر کے لے آئے اور تم کو کوئی جگہ ہی نہیں ملی. فرمایا کہ میں جہاں بھی گیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے کوئی جگہ ایسی نہیں ملی کہ جہاں میں اس کو دیکھے بغیر ذبح کر سکوں. یہ ہے اللہ کا استحضار، اللہ تعالیٰ کا دھیان. جس شخص کے قلب میں یہ بات آ جائے گی، انشاءاللہ گناہ سے دور رہے گا. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ تقوی جو گناہوں سے آدمی کو ہٹا دے، گناہوں سے آدمی کو دور کر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عبادت عادت بن جائے، عبادت کرنے میں کوئی سستی نہ رہے. جب وقت آیا نماز کا، کیسے ہی حالات ہوں، کیسا ہی موسم ہو، کیسی ہی طبیعت ہو، انسان کو نماز پڑھے بغیر سکون نہ آئے، عبادت کیے بغیر سکون نہ آئے. تو یہ ہے عبادت کا عادت بن جانا. جس شخص کی عبادت عادت بن گئی، ولایت اسے حاصل ہو گئی. قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا ہے کہ بھائی بہت دن سے کوئی تمہاری طرف سے خط نہیں آیا، کوئی اطلاع نہیں آئی، اپنے حالات لکھو. تو حضرت مولانا، چونکہ حضرت حاجی صاحب مکہ مکرمہ میں تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گنگو میں تھے، تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ میں کیا، میرے حالات کیا، کچھ بھی نہیں ہوں. جو بھی حضرت کے الفاظ ہوں گے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن تین باتیں لکھی ہے. تمام محض آپ کی برکت سے، آپ کی توجہ عنایت سے جو بات حاصل ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو الحمدللہ آپ سے جدا ہونے کے بعد سے تقریباً 200 طلبہ میرے پاس حدیث شریف پڑھ کر گئے ہیں. ایک تو یہ دینی فائدہ، 200 طلبہ بہت بڑی تعداد ہے جو صحاح ستہ، بخاری و مسلم اور تمام کتابیں پڑھ کر گئے ہیں میرے پاس. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ عبادت عادت بن گئی ہے. یہ بات ہے، عبادت جیسے آدمی عادت ہے، کھانا پینا عادت ہے، آدمی کو بھوک لگی جاتی اور وہ کھانا کھاتا ہی ہے، کبھی اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں، کوئی مشقت نہیں، تو ایسی عبادت عادت بن گئی ہے. ہر عبادت کے لیے طبیعت پہلے سے تیار ہے، کبھی جی میں اس کے خلاف نہیں آیا. اور تیسری بات یہ پیدا ہوئی کہ الحمدللہ مادح اور زام کو میں برابر سمجھتا ہوں. کوئی میری تعریف کرے یا کوئی میری برائی کرے، میری طبیعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. برائی کی تو کیوں برائی کی، تعریف کی تو کیوں تعریف کی. یہ مزاج انسان کا پیدا ہو جائے اللہ والوں کی صحبت سے، ولایت کی علامات ہیں یہ. تو ایک تو گناہوں سے انسان کو بودھ ہو جائے، دوری ہو جائے، خیال آئے کہ بھائی اللہ دیکھ رہے ہیں، پھر گناہ کیسے کروں میں، کتنی تنہائی ہو. اللہ تعالیٰ کا دھیان ہی ایک وہ چیز ہے جو انسان کو گناہ سے بچا سکتا ہے، ورنہ آدمی ظاہر میں گناہوں سے بچ جاتا ہے، باطن میں سوچتا ہے کون دیکھ رہا ہے، چلو یہ کر لوں. جہاں یہ بات پیدا ہو گئی تقویٰ ابھی حاصل نہیں ہوا. تقویٰ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے وہی باطن، جو باہر ہے وہی اندر آ جائے، اللہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا فرما دے، یہ کیفیت پیدا ہو جائے. دوسرے یہ جو ابھی حضرت کی بات نقل کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ عبادت عادت بن جائے، پھر چھوٹنے کا سوال پیدا نہ ہو. نماز قضا ہو جائے سوال پیدا نہ ہے. رمضان کے روزے رکھ سکتا ہے، کوئی بات تکلیف کی نہیں ہے، تو روزہ رکھے بغیر چین نہیں آئے. چنانچہ بعض اللہ والے ایسے ہیں، سفر ہے، گنجائش ہے، روزہ لمبا بھی ہو رہا ہے، پھر بھی روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں؟ طبیعت مانتی ہی نہیں. اللہ نے رخصت دی ہے کہ بھائی اس وقت تم روزہ نہ رکھو، لیکن پھر بھی کہنے روزہ رکھے بغیر تو چین آتا ہی نہیں. اللہ کرے یہ مزاج بن جائے. لیکن باہر رخصت پر بھی عمل کرنا چاہیے، سمجھے، رخصت بھی عمل کرنا چاہیے. مطلوب میں بتا رہا ہوں، مزاج انسان کا یہ بن جائے، جی نہ مانے. تو علامات ولایت میں یہ چیزیں ذکر کی گئی کہ اللہ فرمائے اتقوا اللہ، اور پھر وکونوا مع الصادقین، فرمائے کہ سچوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، تو اثر پیدا ہو ہی جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو آسان کر دیا ہے وکونوا مع الصادقین کا حکم دے کر، کہ بھائی آسان طریقہ ہے، تم رہو اللہ والوں کے ساتھ، خود ہی یہ کیفیات پیدا ہو جائیں گی. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تنہا نہ چل سکو گے، تنہا نہ چل سکو گے راہ محبت میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. کتنا سادہ اور آسان شعر ہے. تنہا نہ چل سکو گے راہ محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں اکیلے چلنے جاؤ گے تو مشکل ہو جائے گا، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. بس اس طریقے پر راستہ طے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اتباع شریعت کی، اتباع سنت کی. تو وکونوا مع الصادقین ایک طریقہ یہ بتایا، اور دوسرے حدیث شریف نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بیان فرمایا اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ، میں اپنے آپ کو پہلے اور پھر آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والمواظبۃ علی ذکر اللہ، اور ذکر اللہ پر مداومت کی، اللہ کے ذکر کی پابندی ہو، کثرت کے ساتھ ذکر ہو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مواظبت کی برکت سے تقوی آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ تو ایک طریقہ آیت کریمہ میں ہے، ایک طریقہ حدیث شریف میں ہے۔ آیت کریمہ بتایا اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور حدیث میں بتایا کہ مواظبت علی ذکر اللہ کرو۔ یہ دونوں طریقے جب پائے جائیں گے تو پھر تقوی بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی سے متصف فرمائے، صفات حسنہ اخلاق حسنہ سے متصف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ چند کلمات عرض کیے ہیں، اب مولانا نعیم صاحب ذکر کرا دیں، مجھے تو آتا ہی نہیں، شعر پڑھنا بھی نہیں آیا، ذکر کرنا بھی نہیں۔ قاری صاحب دعا کرا دیں۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا ذا القوۃ المتین یا ارحم الراحمین یا کریم اللہ یا رحیم اللہ۔ Allah, through your infinite grace and mercy, forgive our major and minor sins. O my Kareem Allah, through your infinite grace and mercy, accept our listening. Ya Allah, give us the tawfiq of making amal. Ya Allah, cleanse and purify our hearts. O my Kareem Allah, remove all the filth and dirt from our hearts. Ya Allah, the idols that we have in our hearts, remove those idols. O my Kareem Allah, cleanse and purify our hearts. Ya Allah, musaffa, mujalla, muzakka, qulub ata farma. Ya Allah, give us those hearts that you bless the awliya siddiqeen with. O my Kareem Allah, hawa o hirs wala dil badal de, hamara ghaflat mein dooba dil badal de, hamare ghaflat mein dooba dil badal de, badal دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدا یا فضل فرما دل بدل دے۔ او مائی کریم اللہ، through your infinite grace and mercy, draw us towards you with your power of jazb. او مائی کریم اللہ, we are extremely weak. یا کریم اللہ, نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ۔ اے میرے مولا, میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ۔ او مائی کریم اللہ, you are aware of our weaknesses. یا کریم اللہ, we are at your door and begging. او مائی کریم اللہ, for us there is no other door besides your door. یا اللہ, تیرے در کے سوا کوئی در نہیں, تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں۔ او مائی کریم اللہ, when a beggar is chased away from one door, he goes to the next. Ya Allah, when a dog is chased away from one butcher, it goes to the next. Ya Kareem Allah, agar tu ne hame nikal diya to tu hi khud bata ke hum kahan ja rahe. Ya Allah, for us there is no other door besides your door. O my Kareem Allah, these awliya that you sent to us, Ya Allah, give us the qadr. Ya Allah, give us the ability to appreciate them. O my Kareem Allah, give us the ability to appreciate your ni'mats and your bounties and your favors. O my Kareem Allah, these awliya that you still have kept amongst us, Ya Allah, give them long life with afiyat, with salamati. O my Kareem Allah, protect them from all sides. O my Kareem Allah, give us the ability to derive maximum benefit from them. O my Kareem Allah, those that are in these areas that are doing the khidmat of deen, O my Kareem Allah, accept the khidmat of deen. O my Kareem Allah, accept all works of deen. Ya Allah, tabligh da'wat ki mehnat ko qabool farma. Ya Allah, unki ijtemaat ko qabool farma, unke nikalne ko qabool farma. Ya Allah, you protect the jamaat wherever they are, make it a means of hidayat. O my Kareem Allah, protect them and protect their families. Ya Allah, whatever their needs are, Ya Allah, you bless them with their needs. O my Kareem Allah, darul ulum khanqahu ki mehnat ko qabool farma. Ya Allah, makatib madaris ki mehnat ko qabool farma. O my Kareem Allah, accept the khidmat of everyone that is making deen. Ya Allah, you cleanse and purify our hearts. O my Kareem Allah, O my Kareem Allah, unite the hearts of husbands and wives. Ya Allah, remove the differences. O my Kareem Allah, unite the hearts of parents and children, creating the hearts of the parents muhabbat and shafqat for the children. Create in the hearts of the children, Ya Allah, muhabbat and respect and azmat for the parents. Oh my Kareem, Allah, unite the hearts of brothers and sisters. Unite the hearts of families, my Kareem, Allah. Unite the hearts of the ulama of the ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oh my Kareem, Allah, unite the hearts of the ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, Musliman jahan kahi bhi pareshan haal hai, unki pareshani ko dur farma de. Oh my Kareem, Allah, you help and aid the Muslims wherever they are. Ya Kareem, Allah, those that are in search of good marriage partners, Ya Allah, you bless them with good marriage partners. Ya Kareem, Allah, we beg of you all that good Nabi sallallahu alayhi wa sallam has begged of you. And we ask you for protection from all the evil that Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has asked you for protection from. Oh my Kareem, Allah, especially on the occasion of Hajjatul Wada. Ya Allah, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam with his 124,000 plus minus sahaba ikram. Ya Allah, making, Ya Allah, going for Hajjatul Wada. Oh my Kareem, Allah, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam ne Hajr-e Aswad ko chhoom karke jo tujh se maanga. Ya Allah, mataf pe chal karke jo tujh se maanga. Ya Allah, hatim mein namazے پر کر کے جو تجھ سے مانگا. رکنِ یمانی کو چھو کر کے جو تجھ سے مانگا. ملتزم سے چمچ کر کے جو تجھ سے مانگا. یا اللہ, مقامِ ابراہیم پر نمازے پر کر کے جو تجھ سے مانگا. زمزم پی کر کے جو تجھ سے مانگا. یا اللہ, صفا اور مروہ کے پہاڑیوں پر جو تجھ سے مانگا. او مائی کریم اللہ, مینا اور مزدلفہ جو تجھ سے مانگا. یا اللہ, نے اسپیشلی ان عرفات ام زہر مغرب دیٹ معصوم نبی ریزنگ ان ہینڈز. یا اللہ, ایم بیگنگ اینڈ بیگنگ اینڈ asking of you. Ya Allah, that khair that Nabi sallallahu alayhi wa sallam has begged of you. Ya Allah, bless us, bless our family members, our children, our progenies up to the time of Qiyamah, our near and dear ones, those that have requested us for du'as for them. Oh my Kareem Allah, and the entire ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bless with that khair. Ya Allah, and all those that Nabi, Ya Allah, everything that Nabi sallallahu alayhi wa sallam has asked for protection from, Ya Allah, grant us protection from that. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين برحمتك.